جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی خیام گاہیں ہیں، فلہم جنت المأوی، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا یعنی اللہ کی نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہی ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ موڑ لے، یعنی قرآن سنا کر بات سمجھائی جائے اور پھر وہ عمل نہ کرے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے، اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے، اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا یعنی لیڈرز پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، تو بنی اسرائیل کی ذلت سے نکلنے کی وجہ کیا ہوئی؟ اچھے لیڈرز، یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کر رہے ہیں، اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک جنریشن وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے، بعد میں آنے والے انہی گھروں میں پھر رہنے لگتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں اب ہم رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں اور پھر کوئی اور آ جاتا ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، یعنی بے پناہ فائدے ہیں اس کے، افلا یبصرون، کیا پھر انہیں کچھ نہیں سوچتا، یہ دیکھتے نہیں یہ سارے مناظر، یہ دلیلیں اور یہ مثالیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آخر کب ہوگا، اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا، جنہوں نے کفر کیا پھر نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی، اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، سورة الاحزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہمارے لیے کیا؟ اللہ کا تقوی، زاد راہ ہر کام میں ہر جگہ، جیسے حج پہ جانے کے لیے کہا نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ اس سفر پہ جاتے ہوئے تقوی ساتھ لے کے جانا، اسی طرح ہمیں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے کام کاج کرتے ہوئے معاملہ کرتے وقت تقوی ساتھ رکھنا چاہیے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، ان کے طریقوں پہ نہ چلو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے اور کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون نہیں. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. ایک خاتون تھی وہ مسلمان ہو گئی، اور ان کے شوہر جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، تو آبویسلی وہ ان سے تھوڑا الگ ہونے لگی، یعنی جیسے بیڈ شیئر کرنا بند کر دیا، اور آہستہ آہستہ ان کو سمجھانا بھی شروع کیا کہ جب تک یہ سمجھے. تو کہنے والے نے کہا کہ یہ کون سا دین ہے جو فیملی کو سیپریٹ کر رہا ہے، بظاہر دیکھنے میں تو بڑی ویلڈ دلیل لگتی اور ان کا اوفینس اپنی جگہ ایک دلیل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسی باتیں انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ صرف قریب کی چیز کو دیکھ رہا ہو، بڑی پکچر کو نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ ایمان لانے والے اور نہ لانے والے برابر نہیں ہوتے، ان کی زندگی، ان کی دلچسپیاں، ان کا اچھا برا سب فرق ہو جاتا ہے. تو جب ہسبینڈ اینڈ وائف کا بیسک انٹرسٹ ہی فرق ہو گیا تو باقی گھر کیسے باقی رہ سکتا ہے. دوسری بڑی بات کہ ایسا کیوں کیا جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وتب ما یوحا الیک من ربک، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا، اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم زیادہ بڑا ہے، اس نے جو بھی احکام دیے قرآن میں اپنے علم کے ساتھ دیے ہیں، وتوکل علی اللہ، جب لوگ باتیں بنائے ایسی پریشان کرے تو اللہ پہ بھروسہ کرو. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، ایمان اور عقیدہ ایک ہی ہو سکتا ہے. اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دی. اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ بیوی کو طلاق کا لفظ کہنے کے بجائے قسم کھا بیٹھتے کہ تمہاری پیٹ مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. فرمایا ایسے کوئی ماں نہیں بن جاتا. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یعنی منہ بولے بیٹے، منہ بولے بیٹے ہی ہوتے ہیں، وہ حقیقی نہیں ہوتے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، تمہارے کہنے کی باتیں ہیں بس، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی پر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور پکڑ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اتنی محبت وہ نبی سے کرتے ہیں کہ اپنی جان بھی ان کے لیے قربان کر دیں. اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ان کے خلاف تو وہ کوئی بات نہیں سن سکتے. بعض اوقات نان مسلم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو کیوں ہیں. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی پر ایمان تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور مومن ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ نبی کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں. جب آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ کو برا نہیں لگے گا، جب آپ کو کوئی مذاق اڑائے تو آپ کو برا نہیں لگے گا. تو اگر کوئی ایسی ہستی جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو اس کو کوئی برا کہے تو کیسے برا نہیں لگے گا. جو لوگ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر صرف ان کا کوئی مذاق اڑا دے تو اس کو سو کر دیں کہ میری حتک عزت ہو گئی ہے. لیکن وہ جو کسی ایک نہیں کروڑوں لوگوں کے محبوب کو ستاتے ہیں اور پھر بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہم سی بھی نہ کریں، اف بھی نہ کہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ لا علم ہے، انہیں پتا نہیں کہ ہمارے دل میں نبی کا احترام کتنا ہے، اور اگر نہیں تو اتنا ہونا چاہیے. اور اسی طرح نبی سے متعلق ہر چیز، ان کے اہل بیت کا بھی، ان کی بیویوں کا بھی، ازواج کا بھی، اور ان کے محبوبوں کا بھی. جیسے اس ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا قبیلہ آ رہا ہے ان کی مدد کرنے ابو بکر کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ واپس پلٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ وہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اور اگر یہ ابو بکر مجھ سے ناراض ہو گئے تو رسول اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر رسول اللہ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے، تو میں کہاں کا رہوں گا، کہیں کا بھی نہیں. لہذا صرف یہ نہیں کہ رسول کو، بلکہ رسول کے محبوب کو بھی اذیت مت دو، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جب وراثت کے معاملات ہوں اور باقی چیزیں تو ان کے حقوق انہیں دو. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، البتہ اپنے رفیق کو یعنی دوستوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور اس میں دوستوں کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے. یعنی وراثت میں حصہ تو اللہ نے خاندانی خونی رشتوں کا رکھا، لیکن انسان سب کچھ اپنے خونی رشتوں پر ہی خرچ نہ کر ڈالے، اپنے عزیز دوست مہمان رشتہ دار ہمسائے مسافر ان کا بھی حق سمجھے. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ حق داروں کو ان کے حق دے کے باقی لوگوں کے بھی حق پہچانو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا. جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے. اشارہ ہے جنگ احزاب کی طرف، جس کے نام پر اس سورت کا نام بھی الاحزاب ہے، اور الاحزاب کے علاوہ اس جنگ کا نام جنگ خندق بھی ہے. اس جنگ میں تمام مشرکین کے علاوہ بنو قریظہ نے بھی جو ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا چاروں طرف سے مدینہ کا. تو اس پر ایک طرف جو خالی تھی وہاں مسلمانوں نے خندق کھود کر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر اس علاقے کو پروٹیکٹ کیا. اور اتنے خطرناک دن تھے کہ اگر یہ سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے اگر یہ مدینہ پر کسی بھی طرح حملہ آور ہو جاتے تو مسلمان کہاں جاتے. ایسے مشکل وقت میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور آندھی سے مدد کی. ایسی آندھی چلی کہ وہ لوگ اب ان کے جانور رسیاں توڑا کے بھاگ گئے اور ان کے خیمے الٹ گئے اور ان کو بھی وہاں سے جانا پڑا. ورنہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں سارے عرب نے سمجھوتا کر لیا ایکا کر لیا اندر باہر کے دشمنوں نے کہ ہم سب اب مل کے اکٹھے ہو کے ایک الائنس بنا کر مضبوط قوت کے ساتھ بس مسلمانوں کو اب کچل دیں گے. لیکن اللہ نے کس طرح مدد کی؟ یہ اللہ کی طاقت ہے کہ جب انسان اللہ کے بھروسے پر اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے. جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے یعنی ہر طرف سے انہوں نے سراؤنڈ کر لیا، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں کلیجے منہ کو آ گئے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر کبھی کسی کا دشمن اس کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائے تو اس کا حال کیا ہوگا. اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یہ ہوتا ہے جب انسان سخت پریشان ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. یہ جو سخت مصیبتیں آتی ہیں نا اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جھٹک کے جھنجھوڑ کے چھانٹ کے دیکھنا چاہتا ہے اب بھی میرے رستے پہ کون ہوگا، پھر میری طرف کون پلٹ کر آئے گا. کیونکہ اس کے بغیر ایمان جانچا نہیں جاتا. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے پلٹ چلو، جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، اور یہ کون سا گروہ تھا؟ منافقین کا. حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ تو یہ اس میں جا پڑتے. یہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے دشمنوں کا دیتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرست تو ہونی ہی تھی. اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تم کو مل سکے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو بس نام گنانے کو، اور تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے. بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ نہ وہ خود کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور اگر کوئی اور اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ سب کر کے. ایسے لوگ بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں. یا ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جنگ سے جی چرانے والے بہانے بازوں کا تو اللہ کو پتا ہے، اللہ کو ان کا بھی پتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی ورغلاتے ہیں اور نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پہ غشی تاری ہو رہی ہو. مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان لائے ہوئے نہیں، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. انسان یا ایمان میں تھا یا کفر میں. منافقت جو ہے وہ ایمان کی حالت نہیں ہے، چاہے بظاہر انسان اسلام اسلام کرتا رہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی نہیں گئے، اگر پھر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، ذکر کثیر. ولما راى المؤمنون الاحزاب، اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے. یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا. جو سچے دل سے اللہ کے رستے میں نکلتا ہے وہ یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ مشکلات آئیں گی اور مجھے ان پہ صبر کرنا ہے اور میں کروں گا. وہ پورے عزم اور ڈٹرمینیشن کے ساتھ نکلتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اچھا جب تک حالات اچھے رہے تو میں ساتھ ہوں اور جب حالات بدلے تو میں بھی بدل گیا. ابن الوقت، مفاد پرست. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی کیونکہ وہ مشکلات سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹے اور نہ انہوں نے اس کا سوچا. یاد رکھیے، جب بھی ہم اللہ کے دین کے راستے میں نکلتے ہیں تو مشکلات ضرور آتی ہیں. اس میں انسان یا تو آر یا پار ہوتا ہے، بیچ میں نہیں رہ سکتا. یا تو وہ سب مشکلات سے اوپر اٹھ کے اپنا کام کرتا ہے، اور یا پھر وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے اور وہ اسی ریلے میں بہہ جاتا ہے جس میں باقی لوگ کوڑا کرکٹ بہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم استقامت سے کام لیتے ہیں یا نیکی کے مواقع گنوا دیتے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے. سچائی کیا ہے کہ جب انسان کہتا ہے یا اللہ میں کام تیرے لیے بس کر رہا ہوں. ہم سب منہ سے بولتے ہیں نا، کوئی بھی کام، دین کی خدمت کا کام ہو، کسی انسان کی خدمت کا کام ہو، ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں، ہمیں بس تجھ سے رضا چاہیے. لیکن جب اس کام میں آتی ہے تھوڑی سی بھی مرضی کے خلاف بات تو پھر کیا کرتے تو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا اب میں یہ نہیں کروں گا، کام ہی چھوڑ دیتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں کوئی خزانہ تھا آپ کے پاس، وہ آپ نے اٹھا کے پھینک دیا تو مجھے نہیں کرنا، مجھے چاہیے نہیں خزانہ، اور شیطان کامیاب ہو گیا. تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے چاہے تو توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، یعنی جنگ احزاب کے موقع پر. وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، کیونکہ یہ جنگ بغیر جنگ کیے جیتی گئی تھی. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا. مسلمانوں نے 25 روز ان کا محاصرہ کیا، بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. یہ سزا ان کو انہی کے قانون کے مطابق دی گئی تھی. اس کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے مردوں کو مروا دیا تھا. ایسا کیوں کیا؟ تو بات یہ کہ یہ تو ان کی کتاب میں یہ قانون تھا کہ جو اس طرح بٹرے کریں، دھوکہ دیں اور غداری کریں، جنگ کے موقع پر ساتھ چھوڑ دیں یا دشمن کے ساتھ مل جائیں تو اس کی سزا یہی ہے. آپ دیکھیے کہ باتیں کرنے کے تو آپ دنیا میں جس قسم کی بھی کوئی بھی سزا ہے، کچھ بھی ہے، سب کو آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک پرپز ہوتا ہے نا. چیزوں کو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سامنے سے نہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ وجہ کیا تھی، ایسا کیا کیوں. آپ نے دیکھا کہ بعض وقت کوئی شخص آ کے کسی کی خوب شکایت لگا تو فلاں ایسا ویسا. تو اگر آپ کے اندر حکمت اور عقل والے تو آپ سوچیں کہ ایسا کیوں، ایسا ہوا، اس کی کیا وجہ ہے، ایسا ہوتا کیوں ہے. آپ روٹ کاز کو دیکھیں گے اور وہاں سے علاج ڈھونڈیں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہوتی، بغیر وجہ کے نہیں ہوتی، ہر افیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے. تو اگر کوئی بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیا ان کو علم نہیں ہے، بدنیتی ہے، یہ کیا وجہ ہے. تو بہت سے لوگ تو صرف سنی سنائی باتیں، آگے فارورڈ فارورڈ فارورڈ، اسلام ایکسپوزڈ اور طرح طرح کی خراب باتیں. تو اس میں بہت سے لوگ خود تھوڑی تحقیق کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی ان کے پندے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہے اسلام، یہ اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے یہود کے گروہ کے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ کہاں سے مرسیفل ہیں. پھر وہ قرآن کو بھی جھٹلا دیتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے سارے جہان والوں کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیجا. تو کہتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کیا گیا. تو بات یہ تھی کہ اگر اس موقع پر اس حصے کو نہ کاٹا جاتا تو یہ سارے جسم کی موت کا سبب بنتا. بعض اوقات ایسے زخم بن جاتے ہیں، ایسے جسم میں بیماریاں ہو جاتی ہیں، جیسے کسی ایریا کو کینسر ہو جاتا ہے، آپ کے کسی اس کو کینسر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ آپریشن. کیوں آپریشن کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ظالم ہوتا ہے، اس کو آپ جیل بھجواتے ہیں کہ اس نے میرا میرے لیور کا ایک حصہ نکال کے پھینک دیا. نہیں، آپ شکر گزار ہوتے ہیں، اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا. یعنی صرف اس موقع پر ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا، ورنہ حضرت عمر کے دور حکومت میں ان لوگوں کو مختلف آفیسز میں بھی کام دیا گیا تھا، اور ہمیشہ ہر طرح کے لوگ مسلمان حکومت کے اندر باہم امن و امان کے ساتھ رہتے رہے ہیں. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. یعنی اس پر بھی تم نے کوئی محنت نہیں کی سوائے اس کے کہ محاصرہ ہوا، اور یہ بھی ایک طرح سے لڑائی کے بغیر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے مدینہ کے یہ حالات ہیں، ہر طرف سے لوگ چڑھ دوڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ مقابلے میں دفاع میں لگا جا رہا ہے. ہر ایک کے معاشی حالات انتہائی تنگ ہو گئے، قربانیوں کی حد ہو چکی تھی، ازواج مطہرات کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. تو اتنے میں ساری ازواج نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارا کچھ نان نفقہ بڑھایا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تمہیں ایک مشن کے وجہ سے ایک مقصد کے ساتھ اس گھر میں رکھا گیا تھا، اور تم کیا مطالبہ کر رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انٹرفیئر کیا بیچ میں، یا ایہا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. تم پھر اس آنر کے اس اعزاز کے قابل ہی نہیں، کیونکہ امہات المؤمنین بننا، آخری پیغمبر کی بیوی بننا کوئی چھوٹا سا اعزاز نہیں تھا. لیکن یاد رکھیے، جتنا ریوارڈ بڑا ہوتا ہے اتنی اس کے لیے قربانی بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو، تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں، محسنات ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یأت منکن بفاحشة مبینة، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. نبی کی بیویوں کے ساتھ کس طرح خطاب کیا جا رہا ہے کہ کوئی بے جا رعایت نہیں ہے، کہ چونکہ تم نبی کی بیویاں ہو اس لیے تم جو جی چاہے کرو. نہیں، جو بڑے مقام پر ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور ان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کو تخیر کہتے ہیں، کہ بیوی بی کو اس امر کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا جدا ہونا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا. تو حضرت عائشہ کے پاس آپ آیا، آپ نے ان کو سنائی یہ بات اور کہا کہ تم فیصلہ کرو، لیکن یاد رکھو فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھ لینا، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چھوڑ کر چلی جائیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کیا اس معاملے میں میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گی کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں، کیونکہ آپ عمر میں کم تھی نا. تو بازو کہتا تھا نا کہ کم عمری میں انسان تھوڑا جوشیلا ہوتا ہے اور بہت سے فیصلے بس غصے میں آ کے یہ جلد بازی میں کر لیتا ہے. تو اس وقت جب یہ آیت تاخیر دی گئی، تو آپ باقیوں کو نہیں، حضرت عائشہ سے پوچھا تھا آپ نے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں، آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں دنیا کے مقابلے میں. تو اسی لیے پھر اللہ نے ان کو چن لیا. تو اصل بات یہی ہے کہ دین کا کام جو ہے وہ قربانیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں بے شمار قربانیاں کی تھیں، لیکن آج ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں اپنی نیند کی، کھانے پینے، آرام، تھوڑے سیر تفریح، ان چیزوں کی بھی نہیں کر سکتے، اور پھر چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھی طرح دین کے خادم کہلائیں. تو بات یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا بنے گا. ان آیات کے اوپر ایک کیسٹ بھی ہے، کیا چاہیے دنیا یا آخرت، تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ پھر یہ سارا واقعہ ہر چیز بیان ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ جو لاہور الحدیث کی بات آئی تھی اس میں ایک دفعہ ہم گروسری سٹور شروع کیا پاکستانی کپل نے, اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم سب سے اس نے کہا کہ پلیز باجی آپ اپنی بلڈنگ میں بتائیے, ان سب سے کہیے کہ ہماری دکان کو پروموشن چاہیے, آپ کہیں کہ اپنی سہیلیوں کو کہ ہمارے سے خریدیں. ہم سب نے اتنے شوق سے شروع کر دیا, آپ نے اسی دکان سے خریدنا, ادھر ہی جانا. وہ ایکسل کر کے اچھا ہو گیا ان کا کاروبار. اور ایک دن میں ہم لوگ مسز آگا میں شفٹ ہو گئے, تو جب ہم ان کے پاس گئے تو ایک کونا سارا کا سارا ویڈیو کیسٹس سے بھرا ہوا تھا. جب اللہ نے اپنا فضل کر دیا تو انہوں نے لاہور الحدیث کا کام شروع کر دیا. میں نے اسے کہا تم نے یہ کام کیا کیا, اور آپ کو پتا ہے کہ 50 سینٹس اور $1 کے اوپر وہ سی ڈی یا کیسٹ جاتی ہے, اور جو کوئی دوسرا دیکھتا ہے اس کا وبال بھی ان کے سر کے اوپر. اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے آخرت کی تباہی. اگر آپ لوگ بھی کسی گروسری سٹور میں مسلمانوں کے جائیں تو پلیز ضرور ان کو احساس تو دلا دیں کہ یہ غلط کام ہے, آپ نہ کریں, اس سے تباہی ہے آخرت کی. دنیا میں 50 سینٹ مل جائیں گے. جزاکم اللہ خیر.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.